وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ انجینئر ہیں پیٹر ہینلے۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور اس کشیدگی کے پس منظر میں پاکستان کے طلبہ کی بھارت سے واپسی، جائزہ ہم لیں گے کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے اور بھارت کی حکومت یا ریاست جو کہ آف کورس سیکولر گورنمنٹ ہے وہاں پہ اس کے اوپر کتنے دباؤ ہیں کہ وہ سول سوسائٹی کے ان کنیکشنز کو برقرار رکھنے میں کامیاب بظاہر نہیں ہو سکی ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ بات ہوگی پاکستان کی سیاست کے اوپر اور جے آئی ٹی اور پیناما کیس وہ پس منظر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پیناما کے اندر عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ اور ان کے کچھ ساتھی اب عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ ہے، اس میں کہاں تک پیش رفت ہوتی ہے اور یہاں پہ جو احکامات سپریم کورٹ کے جس ریفرنس میں آ رہے ہیں اس کی کوریج کے بارے میں خاص طور پہ، اور پینا سپریم کورٹ کے احاطے میں بات کرنے کے ریفرنس سے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا جو تیسرا حصہ ہے وہ مذہبی آزادیاں پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے لیے، ایک بار پھر ایک اور احمدی شخص اس کے قتل کے پس منظر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے جس کے اوپر پہلے سے تنقید ہوتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے اندر قانون لوگوں کا یہ ہجوم کا اپنے ہاتھ میں لینے کا رجحان کیوں کر بڑھ رہا ہے۔ تیسرا اور چوتھا ہمارا سیگمنٹ ہوگا امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آج وہ مذہبی آزادیوں سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے، صدارتی حکم نامہ جاری کریں گے، اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے اور وہ کیا کچھ نیا اس میں کہہ سکتے ہیں۔ آخری سیگمنٹ ہوگا اسپورٹس کا، پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز، بڑا دلچسپ اور کانٹے دار میچ ہو چکا ہے برج ٹاؤن ٹیسٹ دونوں ٹیموں کے درمیان، دیکھنا یہ ہے کہ آج اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان معلوم ہے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا طلبہ کا ایک ڈیلیگیشن ایک وفد پاکستان کے دورے پہ تھا لیکن اس کو واپس بھجوا دیا گیا بشمول پرنسپلس کے اور باقی جو ان کا اسٹاف تھا، اور وجہ یہ دی گئی کہ پاکستان بھارت کے اندر اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے خاص طور پہ ابھی جو حالیہ واقعہ ہے لائن آف کنٹرول پہ، بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے ملٹری مین نے پاکستان کی فوج کے لوگوں نے اس کے دو فوجیوں کو ہلاک کیا، اور پاکستان کہتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور اس کے فوجیوں کا یہ اقدام نہیں ہے۔ اس پہ کشیدگی ہے اور یہ کشیدگی پچھلے کئی مہینوں سے مختلف ایشوز پہ چلتی آ رہی ہے۔ ایک تاثر تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ شاید طلبہ کو واپس بھیجنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو اگریشن ہے، جو غصہ ہے، اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ روٹس ٹو روٹس نامی یہ تنظیم تھی جس نے بنیادی طور پہ اس پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے اس تنظیم سے یہ کہا ہے کہ یہ وقت بہتر نہیں ہے۔ سو جب یہ لوگ وہاں پہ بھارت پہنچے تو ان کو واپس آنا پڑا، ان کو اپنی اگلی فلائٹ میں واپس بھجوا دیا گیا۔ اس پس منظر میں پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بھارت کے اندر جو عدم برداشت کے رویے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ معاملہ انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائے گا۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ بھارت نئی دلی سے پشپیندر کمار ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلم خان، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بھارت سے پشپیندر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، ابھی پشپندر سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، میں پہلا سوال تو انہیں سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کیسے دیکھیں گے یہ پوری ایک سیریز آف ایونٹس ہے دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے کئی عرصے سے، اور اس میں جو تازہ ترین اضافہ وہ یہ اسٹوڈنٹس والا واقعہ ہے، کس انداز میں لیا جا رہا ہے اس کو پاکستان میں؟ جی اسلم خان صاحب،
جی السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
دیکھیں یہ جو ہے نا روٹس ٹو روٹس، یہ بچوں کا جو ایکسچینج پروگرام ہے، یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، نہ کسی عام پاکستانی کو بڑی آسانی سے ہندوستان کا ویزا ملتا ہے۔
صحیح،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایکچولی یہ جو سرحد بنائی گئی 47 میں جو بٹوارا ہوا، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، لیکن اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں امبیسیڈر ہیں، ایکچولی انڈیا کی گڈ ول امبیسیڈر یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم گئے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ہندوستان میں جو پاگل پن اور جنون بڑھایا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اب مجھے بتائیں یہ 50 بچے خیر خواہ ہوں گے ہندوستان کے؟ یہ ایک پاگل پن اور ایک یہ ووٹ بینک کی کہانی چلا مودی صاحب اور ان کے ہماری یہ جو بھی انتہا پسند سیکٹر ہے، ورنہ پاکستان میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس قسم کے جذبات اور اچھے جذبات جو ہیں وہ ہندوستان کے بارے میں پائے جاتے ہیں.
لیکن میں کاؤنٹر کوئسچن کرنا چاہوں گا, مودی صاحب ایسا کیوں چاہیں گے جب وہ بذات خود پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, بزنس کمیونٹی انٹیکٹ ہے, سو آفیشلی تو اس کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہوگا؟ ایسا سوچ رکھنا درست ہے.
یہ ہے نا, یہ ہیں دو تین چار پانچ چھ چہرے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی آئے, تو کہتے تھے وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. اب یہ ساری چیزیں, یہ سارے محاورے مودی اور ان کا ٹولا جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. ورنہ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, اتنی گڈ ول کریٹ ہو چکی تھی یہ واجپائی صاحب جب تھے, تو وہ بھی بی جے پی تھی نا, وہ بی جے پی کا سافٹ فیس تھا, وہ شریف تھے, شاعر تھے, محبت کی امن کی باتیں کرتے تھے. یہ تو ایک اسٹریٹ بوائے اور میگا بانڈ ٹائپ کی ایک چیز ہے, اور یہ صرف ووٹ بینک. یہ
دیکھیں نا, امیت شاہ جو ہے ووٹ کو, یعنی پاپولزم کی آپ کے خیال میں پالیٹکس ہو رہی ہے. لیکن اس میں جو ریئیکشن ہے وہ پبلک کا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سجیشن ہے. پشپندر کمار صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, یہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس 50 بچے تھے, اور اسلم خان صاحب یہ بتا رہے ہیں وہ اس پاکستان کی اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو اس سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, جو کشیدگی ٹینشن اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پاکستان سے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وہاں ٹالرنس میں کمی آ چکی ہے, ایک بات, اور پھر یہ کیوں نہ سوچا جائے کہ حکومت یا ریاست, وہ جو بھی ایکسٹریمسٹ یا جو اپنے طاقت کا اظہار کر رہے ہیں, جو اپنے مسلز شو کر رہے ہیں, اس کے آگے وہ سرنڈر کر رہی ہے, کیا اس کو اسی طرح سے دیکھنا ٹھیک نہ ہوگا؟
دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم دو چیزوں کو ذرا مکس اپ کر رہے ہیں. بھارت پاکستان کے بیچ میں جو جو سطحی معاملہ ہے, جو پولیٹیکل معاملہ ہے, ہم اس کو جب دیکھیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ 17 بچے پاکستان کے لاہور سے یہاں آئے تھے, اور ان کو کل واپس جانا تھا, یعنی ان کو ابھی 2 دن اور یہاں رہنا تھا, اور یہ 10 دن سے 15 دن سے روٹس ٹو روٹس کر کے ایک این جی او ہے ہندوستان میں, اور پاکستان کے ساتھ مل کر کے ہندوستان کے بچے پاکستان میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا زمینی حقیقت ہے, جو اخباروں میں اور ٹیلی ویژن میں جو کچھ چلتا ہے, جو جنگیں ہوتی ہیں, اس سلسلے سے یہ ایکسچینج پروگرام لمبے وقت سے چل رہا تھا. یہ جو حالات ابھی بگڑے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دو فوجیوں کا بھارت نے کہا ہے کہ صاحب ان کے سر قلم کر دیے ہیں اور حالات بگڑے ہیں, یہ ان کو کل پاکستان ہائی کمیشن میں ہونا تھا, ہم لوگوں کو بھی ملنے جانا تھا, لیکن یہ کہا گیا کہ صاحب جو یہاں جو این جی او تھی اس نے کہا کہ ایسے وقت میں پبلکلی اوپن لے جا کر کے کہیں جانا اور کہیں کوئی سر پھرا کوئی ایسا ریئیکشن کر دے, تو اس میں پتا چلا نہ صرف بدمزگی ہوگی بلکہ بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اور دونوں ملکوں کے بیچ میں اور حالات خراب ہوں گے. لہٰذا انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ ملتوی کر دیں ٹور کو اگلے 2 دن, کیونکہ ان کو کل آگرہ بھی جانا تھا, تو کل ان کو واپس بھیج دیا گیا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ عوام کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشن تھے, تمام سیکیورٹی دے دی گئی تھی کہ کہیں بھی کوئی بات نہ ہو, اس کے باوجود بھی ایم ای نے یہ کہا کہ اگر یہ ممکن ہو کہ ہم اس کو ملتوی کر دیں ٹور کو, تو یہ اس ارادے سے وہاں گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کبھی بھی رشتے کوئی ایسے نہیں رہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ بڑے آئیڈیل تھے, ہمیشہ گرم ٹھنڈے رہتے ہیں. کبھی کوئی آتا ہے, بس لے کے جاتا ہے, پھر بس چلی جاتی ہے, پھر بھی کارگل ہوتا ہے, پھر پٹھان کوٹ ہوتا ہے, ادھر آپ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, میں حکومت کے اینگل سے بات ہی نہیں کرتا, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان بچوں کو اس وقت واپس بھیجنا, میں ایسے جرنلسٹ ٹھیک اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ذرا سی بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی, کوئی سر پھرا, بہت سارے لوگ ہیں جو غصے میں ہیں اور اس کے چلتے وہ اور حالات کو خراب کر دیتے, یا وہ طاقتیں جو ہندوستان پاکستان کے بیچ میں رشتوں کو بہتر کرنے میں کہیں نہ کہیں اڑنگا ڈالتی ہیں, وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیتے تو یہ اور حالات خراب کرنے والی بات ہوتی. تو ان کے جانے کو, اور سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچ گئے ٹھیک ٹھاک اپنے ملک, وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ڈیسیجن ہے.
سیکیورٹی
حکومت کی بات ہے, پاکستان کے بیچ میں آپ جانتے ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے. اس سب کے باوجود بھی سول سوسائٹی کے اندر بھارت میں تبھی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ ملک کی 125 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں بھی پاگل بھی بہت سارے ہوں گے. اگر آپ کے یہاں 20 کروڑ کی آبادی ہے تو اس ریشیو میں کچھ پاگل کم وہاں بھی ہوں گے, تو یہ تو دونوں جگہ ایسے لوگ ہیں, لیکن ان کے بندھک بن جانے سے دونوں ملک کے رشتے مجھے نہیں لگتا. اگر سرکاریں یہ چاہ لیں گی کہ رشتے بہتر کرنے ہیں تو کتنے بھی سرفرے ہوں پھر کوئی بات نہیں بگڑے گی. یہ جب ہی ہوتا ہے جب سرکاریں کمزور ہوتی ہیں اور سرفرے بڑے ہو جاتے ہیں.
آپ کی بات سے بالکل لارجلی اتفاق ہے, اور میں نے اپنی اس اوپننگ میں بھی یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب سیکیورٹی, اس کا پروٹیکٹیو میئر بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے, اس کو بری نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ذرا آپ نے سول سوسائٹی کی بات کی ہے, آف کورس بدترین حالات میں بھی جب ریاستیں, جب اسٹیٹس, جب گورنمنٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی رہی ہیں, وہاں سول سوسائٹی کا بڑا ایک مضبوط کردار رہا ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے نمبر میں وہاں پہ بھارت کے اندر لوگوں نے اپنے ایوارڈز واپس کیے ہیں بھارت کی گورنمنٹ کو, اگین اس لیے کہ ہم یہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ. تو یہ بڑا اسٹرانگ کریکٹر بھارت سے ایمرج ہوا تھا, وہ کریکٹر بظاہر اس وقت تھوڑا خاموش کیوں ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا اس کے اندر جو پاپولزم کی پالیٹکس ہے, جو میڈیا کا رول ہے, جس طرح کے پاپولزم کے یا نیشنلزم یا سو کالڈ جو نیشنلزم کے پیراڈائمز ہیں اس کو جو پروموٹ کرتا ہوا میڈیا ہے, کیا وہ اس چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے دونوں طرف؟ میں صرف بھارت کی نہیں بات کر رہا لیکن پرائمریلی آپ بھارت کی بات کیجیے گا, ہماری طرف سے پھر اسلم خان صاحب پاکستان کی طرف سے بات کریں گے.
اس میں ایک بات بالکل صاف ہے اور میں آپ کے ڈسکشن میں اور پاکستان کے سلسلے میں جتنے ڈسکشن ہوتے ہیں میں اس میں لگاتار کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہندوستان پاکستان کے رشتوں کو ہندوستان اور پاکستان کے ٹیلی ویژنوں پہ چھوڑ دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اینکرنگ کرتے کرتے کچھ لوگ جو ہے وہیں سے ٹیلی ویژن سے بم جو ہے پاکستان میں گرا دیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے, اس بارے میں میں نے کبھی ڈبل رائٹ نہیں دی کہ بھارت کے جرنلزم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں آئیڈیل کہہ سکتے ہیں, بڑا نیوٹرل ہے اور کچھ. میں پاکستان کو لے کر کے جو پاگلپن ہمیں عام غیر پڑھے لکھے آدمی میں نظر آتا ہے, سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں میں نظر آتا ہے, کبھی کبھی لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس سے بھی 10 قدم آگے ہے. اور کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر ایک بہت بڑی آبادی ہے, خاص طور سے میں تو بھارت کی بات کروں گا, جو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں یہی آخری سچ ہے, جو اینکر کہہ رہا ہے وہی آخری سچ ہے, اور جس قسم کے جرنلزم ہوتا ہے اس سے بھی پیشن کو انکریز ہوتا ہے, اس سے بڑھتا ہے, ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, اور وہی تمام سارے بہت سارے اخبار امن کی آشا بھی چلاتے ہیں. لیکن ہندوستان پاکستان کے اندر دقت ایک اور بھی ہے کہ جو سول سوسائٹیز ہیں ہمارے یہاں وہ سول سوسائٹیز نیچے سویلین سے کٹی ہوئی ہیں, وہ اپر کلاس کے لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے آپ ہمارے یہاں آئیے ہم تبلہ بجائیں گے, آپ کے یہاں بھیجیں گے ہم بانسری سنیں گے, تو وہ اوپر کی کلاس ہے. تو وہ بھی لوگوں کا ایک غصہ ہوتا ہے کہ یہ اپر کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں, جو بڑے ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں سب کچھ سستا سے پراپت کیا ہوتا ہے, اس سے لے لیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں وہ سول سوسائٹی کے نام پر یہ دکانیں چلاتے ہیں. تو جو نیچے کا جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے اس کے اندر ان کے پرتی بھی غصہ ہوتا ہے, تئیں بھی غصہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ریئیکشن دیتے ہیں. تو ایسے میں سول سوسائٹی جو ہندوستان میں ہے, ابھی 15 دن پہلے ہی قصوری صاحب یہاں آئے تھے اور تمام لوگوں نے بہت طاقت کے ساتھ کہا کہ جتنے بھی حالات خراب ہو وہ تمام باتیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کا چہرہ کالا کر دیا گیا, کسی کے اوپر انک پھینک دی گئی, یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن سول سوسائٹی بھی زمین سے کٹی ہوئی ہے, اس لیے وہ شاید زیادہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ زمین پر ریئیکشن کچھ اور ہے, ہم ان کو نہیں سمجھا پا رہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے.
اسلم خان صاحب, میں یہ نہیں چاہوں گا, لیے ہم جس طرح سے ایک پروڈکٹیو ڈسکشن چاہتے ہیں, ہمارا قطن یہ مطلب نہیں ہوگا جیسے پاکستان اور بھارت کا میڈیا سو کالڈ نیشنلزم کے پس منظر میں اس کو ہوا دیتا ہے تنازع کو. خان صاحب, میں اسی طرح کی ٹون سننا چاہوں گا آپ سے بھی جیسے پشپیندر بات کر رہے ہیں, وہ بالکل پارٹیزن بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے سول سوسائٹی کو, انٹلیکچوئلز کو کیا کرنا چاہیے؟
پشپیندر کی جو نیک جذبات اور جو نیک خواہشات ہیں وہ حقائق کو نہیں پتہ. میں جو لینڈ ریالٹیز اس وقت ریچ کر رہی ہیں ہندوستان کی چھت زمین پر, ان کو بدلا جا سکتا ہے. یہ کوئی انڈین نیشنلزم کی بات نہیں ہو رہی. میں آپ سے عرض کروں یہ سیدھی سیدھی مسلم بیشی ہو رہی ہے یہ, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آج بھی شروع ہوا. یہ گجرات میں احسان جعفری صاحب تھے, بہت بڑے رہنما تھے, لوک سبھا کے ممبر تھے, کس طرح انہیں تڑپا تڑپا کے 6 گھنٹوں میں مارا گیا. یہ ایک کہانی ہے جو ان سے جو یہ امیت شاہ سے جڑی ہوئی ہے, جو مودی صاحب سے جڑی ہوئی ہے. حضور اگر یہ تھوڑا سا نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. اپنی سول سوسائٹی کو آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح وہ وارستہ ہونے کے لیے تیار ہیں ہندوستان سے. لیکن یہ خود میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے گئے ہیں اور 2 دن اگر یہ اور رہ لیتے کون سی کیا مزہ آئے.
نہیں لیکن ایک کاؤنٹر کوشچن ہے نا خان صاحب, ایک کاؤنٹر کوشچن ہے. جیسے وہ پشپیندر کہہ رہے ہیں کہ پبلک میں مختلف طرح کے لوگ ہیں, اس میں بڑے سخت گیر بھی ہیں, اس میں بڑے وحشی بھی ہیں, اور اس میں بڑے سافٹ بھی ہیں. اگر اس ڈیلیگیشن میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچ جاتا تو دو ریاستیں, دو حکومتیں جو پہلے بڑے سخت پوائنٹ پہ کھڑی ہیں, نقصان پہنچ جاتا تو پھر وہ تو ایرریورسیبل ہوتا.
یہ بالکل ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ یہ 1 ارب 20 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں, پاگل بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس 1 بلین 20 کروڑ جو کنٹری ہے, دس گریٹ انڈیا, اس کو لیڈ پاگل کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے, ہمارے ہاں پاگل ہیں لیکن ہم پاکستان کو لیڈ.
چلو میں آپ کا یہ نقطہ لے کے چلتا ہوں.
وہ جو جندل جاتا ہے تو اس کو پھولو گیا.
ठीक है, मैं आपका ये पॉइंट जो है ना पुष्पेंद्र के सामने रखता हूँ। पुष्पेंद्र खान साहब ये कहते हैं कि चलो सिविल सोसाइटी को अगर एक साइड पे भी रखें, वो कहते हैं जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, लीडरशिप सॉफ्ट है और बल्कि उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म होता है और वो वेलकम करती है अपने इंडियन फ्रेंड्स को, इवन प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एज फ्रेंड अपने घर पर वेलकम किया जाता है, जबकि ये जेस्चर्स वहाँ की लीडरशिप से नहीं आते, वहाँ से जो जेस्चर्स लीडरशिप से आ रहे हैं वो सख्त हैं और उसी का फिर रिफ्लेक्शन सोसाइटी में मिलता है।
देखिए मैं एक चीज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई होंगे असलम साहब, मेरी बड़ी हाथ जोड़ के उनसे दरखास्त है कि खुदा के वास्ते गुजरात और हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात को न लाएं, और पाकिस्तान से जब मुसलमान को जोड़ेंगे तो आप कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों का भला नहीं करने जा रहे, इसलिए खुदा के वास्ते हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसको छोड़ दें, फिर यहाँ पे पलट के लोग आ जाएंगे, फिर लोग बलूचिस्तान की बात करने लगेंगे, सिंध की बात, मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये टिट फॉर टैट वाला मामला है, आपके अंदरूनी मामला थे आप उसको संभालें, जो भारत के मामला थे वो भारत को संभाले, और भारत में हिंदू मुसलमान के अलावा भी कई किस्म के और झगड़े होते हैं वो अलग बात है। दूसरी बात जो है आपने मुझसे पूछी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत का जो इस वक्त वजीर आजम है, आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसी जमात से आए हैं जिसको यहां ये माना जाता है कि वो एंटी पाकिस्तान है, उस सबके बावजूद भी, इतना सख्तगीर होने के बावजूद भी, उसने अपनी पार्टी और अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के न चाहने के बावजूद भी वो लाहौर गए और वहां शामिल हुए। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान में सेकुलर हुकूमतें एक लंबे वक्त से रही हैं, और मनमोहन सिंह का तो घर पाकिस्तान में था, लेकिन इतनी सेकुलर सरकार थी जिसको पाकिस्तान बहुत सारी उनकी तारीफ करता है, लेकिन उस सेकुलर सरकार का वजीर आजम एक बार अपने मुल्क नहीं जा पाया, लेकिन जो सरकारें पाकिस्तान के खिलाफ रही हैं उनका एक अपना मौकफ है, उसके दो भारत में वजीर आजम हुए, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बस भर के ले गए थे वहां, लेकिन फिर भी वहां कारगिल हुआ, अब मोदी साहब वहां गए उसके बाद भी चीजें बिगड़ी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी तरफ से कम कोशिश होती है, यहां तो अपनी आइडियोलॉजी और अपने अवाम के खिलाफ जाकर के होता है, आप और पार्टियों के मुकाबले कैडर बेस पार्टी है जिसका बहुत बड़ा एक एक, एक जमीन पे उनका उनका वर्कर है, उस सबको नाराज करके पाकिस्तान चले जाना ये कोई छोटी बात नहीं होती, अपनी पूरी पार्टी के खिलाफ जाना, अपनी आरएसएस के खिलाफ जाना, उसके बावजूद जब ये सवाल होता है तो लोग पूछते हैं कि साहब आपने तो अपनी आइडियोलॉजी को भी खुटी पे टांग दिया, आप तो पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए बगैर बुलाए चले गए, उसके बाद मिला क्या, तो सवाल यहां ये भी खड़ा होता है यहां के प्राइम मिनिस्टर से, ये मैं एक सहाफी की हैसियत में कह रहा हूं कि उसमें ऐसे लोग बैकफुट पे चले जाते हैं जब मामला होते हैं, उनको लगता है कि अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, हुकूमत ये कहे कि साहब जो भी कुछ भारत यहां हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, और जब यही हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान ने पठानकोट किया है, उरी किया है, नगरोटा किया है, तो वो लोग कहते हैं भाई आप फिर चले क्यों गए थे, पहले तय कर लीजिए क्या करना है, तो ये तमाम सवाल यहां भी होते हैं, मैं यही कह रहा
हूं, बड़ी जेन्युइन क्वेश्चन है, दबाव है वहां पे,
लेकिन यहां तो उन शख्स लोगों की तरफ से बढ़ाया गया जिनसे कभी उम्मीद ही नहीं थी।
पुष्पेंद्र साहब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा और फिर एक सवाल खान साहब से इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले, अब ये इसका ताल्लुक बराह रास्त कोई पाकिस्तान भारत ताल्लुकात से नहीं है, मैं एक ऑब्जर्वर की हैसियत से, एक शहरी ग्लोबल सिटीजन होने की हैसियत से, मैं जब भारत को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर देखता हूँ, इमर्जिंग बल्कि पावरफुल या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है मुल्क, लेकिन वहाँ से जो हमें तस्वीरें आजकल मिल रही हैं जिसमें भाले और बर्छियों के साथ लोग सड़कों के ऊपर पिल पड़े हैं और छोटे छोटे कहना चाहिए जो एलिगेशंस के ऊपर स्ट्रीट जस्टिस वहाँ पे उसे होने के कई एक वाक़ात हमारे सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, वहाँ पे रीजंस अलग हैं लेकिन वहाँ पे भी हैं बर्छे भालिए, सो ये ओवरऑल जो है कि इमेज है भारत का उसके लिए कितना ये तकलीफ दे या कितना हर्टिंग या नुकसानदेह हो सकता है एक बात, और इसके लिए स्टेट कैसे अपने आप को असर्ट करिए, सेकुलर स्टेट कैसे असर्ट करिए कि वहां पे रिलीजियस लिबर्टीज भी सिक्योर रहें और ये दंगा फसाद भी ना हो।
देखिए जहां तक भारत में आप ये पल्लम त्रिशूल तलवार आप देख रहे हैं, ये भारत में आप यकीन मानिए, मैं तो इतने लंबे वक्त से दिल्ली और अलीगढ़ तक में रहा हूं और दंगों में भी मैंने बहुत काम किया है, ये एक सेक्शन होता है जिस सेक्शन को इस वक्त एक आइडेंटिटी मिलती है, ये ऐसे कह लीजिए कि जब इनको न्यूज मिलते लगता है कि आज हमारे 10 लोगों की तस्वीर जो है वो टेलीविजन पे दिखाई जाएगी और उससे न्यूज बढ़ते, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हम ऐसे लोगों की तस्वीरें देखते हैं और उनकी बड़ी टीआरपी बढ़ती है और उनका कोई रिलेवेंस होता नहीं है, लेकिन ये तमाम सारे लोग जब ही रिलेवेंट हो जाते हैं, जब सोसाइटी सिविल सोसाइटी के सामने सवाल खड़ा होता है कि अब हम क्या जवाब दें, तो ये लोग सड़कों पर निकलते हैं और टेलीविजन में आते हैं, तस्वीरें छपवाते हैं, कोई नवाज शरीफ की तस्वीर को जला रहा है, कोई वहां के चीफ आर्मी चीफ की तस्वीरें जला रहा है, तो ये एलिमेंट हमेशा से दुनिया यहां रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे टोटल अगर उसमें देखें तो इनकी बहुत 0% पॉपुलेशन है, ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते, और हुकूमतें जो है जब ऐसे माहौल होता है जबको लगता है कि हुकूमत को अब हमें खामोश रहना है तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देते हैं, लेकिन जब हुकूमत को लगता है कि ये किसी गलत मामला है तो वो हुकूमत वहां तक नहीं जाने देती है। तो दोनों चीजें हैं, मैं लेकिन ये मानता हूं कि इस किस्म के एलिमेंट्स को कभी भी बढ़ावा नहीं मिला है और ना ही कभी इतने डिसाइसिव हुए हैं, क्योंकि जिस सोच के प्रधानमंत्री और जिस बैकग्राउंड से उनसे ज्यादा पक्का और कट्टर हिंदू तो कोई हो नहीं सकता। तो ये जो लोग तलवार भाले वाले लोग हैं, इनको ये प्रूफ करना होता है कि ये प्रधानमंत्री जो भारत का हिंदुत्व के बारे में आया था, हिंदुओं के बारे में आया था, पाकिस्तान के खिलाफ आया था, तमाम मुसलमानों के बारे में इसकी एक लकड़, हमें इससे ज्यादा अपने आप को कट्टर दिखाना है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और उससे इमेज खराब होती है। और इसमें यहाँ लोग बड़े इस बात से कंसर्न भी होते हैं कि पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है, उसके लिए भी बातचीत होती है, लेकिन अब है ये भी रियलिटी है कि वो लोग आ जाते हैं सड़कों पर।
जी असलम खान साहब, मैं बिल्कुल यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक मिनोरिटी है ना जो इस तरह के इंतहाई एक्सट्रीम जज्बात के साथ भारत को मिलान करेगी या भारत के लिए बड़ी नफरत अंगेज लहजों के साथ सड़कों पे आएगी, तो ये मिनोरिटीज़ क्यों रन करें कंट्रोल करेंगी पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को, ये क्यों क्यों कर ड्राइव करेंगी, इनको कैसे डिस्करेज किया जाना चाहिए?
बड़ी अकल की बातें कर रहे हैं। देखें हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनोरिटी ही होती है, लेकिन हिंदुस्तान को लीड कर रही है पाकिस्तान में वो जो 1-8% इस तरह के इंतहा पसंद है उनसे लोग, आम लोग भी नफरत करते हैं कि ये शोर मचाए रखते हैं, ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो लीड नहीं कर रहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ, इतने मुश्किल में है वो, इसके बावजूद किस तरह वो इन पे मारी और कुर्बान हो रहे हैं। अभी जनरल साहब का इशू इतना बड़ा है, परवाह नहीं की, वो उसके पास वीजा नहीं था अमरीका, वो उसको ले गए जहाँ पे वो इंक्वायरियां और वो सब कुछ चल रहे हैं। कहने मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये स्टेट पॉलिसी भी बना ली गई भारत की नफरत को, हिंदुस्तान में बाकायदा बढ़ावा दे रहे हैं ये सारे जो हुक्मरान तबकात हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि ये मुख्तलिफ रंग है, बीजेपी पंजाब और है, उसका कलर ही और है, और ये जो यूपी की बीजेपी है और जो बिहार की बीजेपी है और जो गुजरात की बीजेपी है ये और है। ये गौर अक्षर जो है ये क्या कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ, आप जरा देखिए,
मुझे इसको यहीं पे खत्म करना होगा।
ये कर रहे हैं जो इंटॉलरेंस है वो हमें नुकसान ही पहुंचा रही पाकिस्तान को।
बहरहाल ये है कि इस तरह के एलिमेंट दोनों तरफ जहाँ पे भी हूँ वो दरहकीकत ना सिर्फ उस रीजन को, अपने अपने मुल्कों को हर लिहाज से वही लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं जो शिद्दत चाहते हैं, अमन में सबकी बेहतरी है। बेहद शुक्रिया आपका असलम खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सीनियर साफी तजयकार पाकिस्तान से आप हमारे साथ थे। पुष्पेंद्र कुमार साहब सीनियर साफी तजयकार भारत से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे सामीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पर बात करते हैं।
जब रेडियो हो और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफ़ियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जा रहा है, मैं आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन प्रोड्यूसर, हमारे साथ असफर इमाम, और बात हम करेंगे प्रोग्राम के सेगमेंट में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। और सियासत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर, बल्कि पिछले एक साल से पैनामा केस के गिर्द ही घूम रही है, और पैनामा का फैसला और उसके बाद फिर JIT की तश्कील और फिर उसमें अब ताज़ा तरीन ये इजाफा कि इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज के बाद रहनुमाओं की पिटीशन कि वो भी अपने टैक्स कागजात में, टैक्स रिटर्न के अंदर ये अपनी जो प्रॉपर्टी या अपनी जो पैनामा के अंदर उनकी कंपनी थी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड उसको छुपाते रहे, इस तरह से वो भी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। इसके ऊपर अब प्रोसिक्यूशन हो रही है, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अब देखना यह कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में भी बहस हो रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बाद हामी वो इस मामले को उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकाम के सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर हेयरिंग्स के बाद जो है वो अदालत ना लगाई जाए, वहाँ पर इस पर तबसरे ना किए जाएँ। सो वो उनका मौकफ़ ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ट्रायल हो रहा था तो ये सब कुछ हो रहा था, जब اس وقت منع نہیں کیا گیا تو اب کیوں کر کیا جائے؟ تو پاناما جے آئی ٹی اور پلس یہ سپریم کورٹ کے ان ریمارکس کو ہم اس کے اوپر انالیسز لیں گے. زاہد گیشکوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تھرو آؤٹ پاناما کیس کی وہ ہیئرنگ میں موجود رہے ہیں, ایک ایک لمحہ انہوں نے وہاں پہ اس کو کنٹرول کیا ہے, کور کیا ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے. جیو ٹیلی ویژن اور جنگ گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں, دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں اور واشنگٹن پوسٹ کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ہیں جرنلزم کے اور انالسٹ ہیں, کالم بھی لکھا کرتے ہیں. سو ہمیں وہ صحافت کے بھی جو ضابطۂ اخلاق ہیں اس کے پس منظر میں بتائیں گے کہ جس طرح سے کوریجز ہو رہی ہیں وہ کس حد تک ایتھیکل ہیں. زاہد صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, پہلے تو ذرا کوئکلی بات کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی اس کی تشکیل کا امر کہاں تک پہنچا ہے اور اس کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے دونوں اطراف سے وہ کس کے لیے فائدہ مند ہے, کس کو نقصان پہنچا رہی ہے؟
بہت شکریہ آصف. دیکھیں کل ایک ممکنہ طور پر لگ رہا ہے مجھے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کی تشکیل ہو جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بتایا تھا کہ جو ایسی سی پی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ سارے ان آفیسرز کے نام دے دیں تب جا کے وہ فائنلائز کریں گے. تو جہاں تک ججز اور اس بینچ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا تعلق ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اس کیس کو لے کے, اور مجھے تو ذرا بھر بھی اس میں کوئی ایسی کمی محسوس نہیں ہوتی ایز اے جرنلسٹ وہاں جب میں موجود ہوتا ہوں اور ان کے ایکشنز میں, کہ وہ اس کیس کو پورے طریقے سے سنجیدہ لے رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور جہاں تک سیاست کی بات ہے, دیکھیں پہلے ساری پولیٹیکل پارٹیز نے, پی 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 نے اور پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے, جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز نے لگتا ایسے ہے کہ اپنا ریئیکشن بہت جلدی دے دیا تھا اس کو پڑھے بغیر, جو ایک 540 پیجز کا ایک آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اس کو پڑھے بغیر. اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آرڈر بہت سخت تھا اور بالخصوص رولنگ پارٹی کے لیے, کیونکہ وہ اس سے بالکل خوش نظر نہیں آتے. اگرچہ 3-2 سے ایک آرڈر آیا ضرور ہے اور اس میں ججمنٹ فیصلہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے, دو ججز نے اپنا اوپینین دے دیا ہے کہ وزیر اعظم ہماری نظر میں اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, جبکہ 3 ججز نے کہا ہے کہ ابھی ہم اس کو دیکھیں,
مزید انویسٹیگیٹ کریں گے, 60 دن کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن مکمل ہوگی, 15 دن کے اندر وہ جے آئی ٹی رپورٹ کرے گی. تو ابھی تو تشکیل میں بھی مسائل آ رہے ہیں زائد, تو یہ بتائیے گا کہ 60 دن تک یہ فیصلہ متوقع ہے. بہت سارے انالسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایسا ممکن نہ ہو پائے اور وقت بہت آگے بڑھتا جائے گا.
نہیں دیکھیں, بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتا, میکسیمم آپ یوں کہہ لیں کہ 2 مہینے کی بجائے 3 مہینے. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ آرام سے یہ بجٹ تو دے دے گی, آخری بجٹ, اس کے بعد جو جولائی اور اگست کا ہے بڑا فیصلہ کن یہ مہینہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. اور 3 ججز اب اس ٹیسٹ کیس میں ہیں کہ ساری نظریں ان 3 ججز پر ہیں.
اوپن ایئر سمیٹ, اوپن ایئر جو سماعت ہے,
اوپینین بنا لی یا اس کے مائنڈ میں کچھ ایسا ہوا کہ شاید جو شریف ہیں انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا, تو ججمنٹ ڈیفینیٹلی 3-2 سے ہو جائے گی اور پرائم منسٹر کو الٹیمیٹلی اسی روٹ کی طرف جانا پڑے گا, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری ابھی ممکنہ باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں.
یہ بھی تو امکانات میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب وہ پوری ٹریل دے کے جے آئی ٹی کو یہ تسلی دے سکیں کہ ہاں یہ ہمارے سامنے یہ شواہد ہیں اور کم وقت کے باعث ہم اس وقت نہیں دے سکے تھے, اب ہم سبمٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا ان شواہد کو آف کورس پھر جو جج صاحبان ہیں وہ بھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے یا صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کافی ہوگی؟
دیکھیں اسد, پاکستان کے اس انسٹیٹیوشنز کا تھوڑا سا المیہ یہ ہے, ان میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی جو بات ہے, آیا کہ یہ جے آئی ٹی کتنی اس میں کیپیسٹی ہوگی, اس میں فورینزک ایکسپرٹ کتنے ہوں گے, کیونکہ اس میں 5 سے 6 ممالک, پھر منی لانڈرنگ کے الزامات اور ان سے پھر رابطہ کرنا, ڈیٹا اور ڈیٹیلز اور ڈاکومنٹیشن لینا, उसमें ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन ये भी है शायद बहुत सारे कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इसमें ये प्रोसेस से इसलिए गुजरना ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक्सेप्टेड है, ये तो या तो ट्रेस कर रहे हो ना, तो फिर तो देखना है। इसमें तो एक बंदा कह रहा है कि ये मेरी चीज़ है, तो उससे कहा जाएगा कि आप अपनी वो ट्रेल दीजिए कि आपने वहाँ पर पैसा कैसे पहुँचाया। एनी वे, हम लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा रिजवान रजी साहब को। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ज़रा इस पैनामा JIT और उसके बाद जितनी भी ये सियासी तकरार और जलसे जुलूस भी दोनों अतराफ़ से हो रहे हैं, बल्कि तीनों अतराफ़ से हो रहे हैं, तमाम सियासी जमातें लगता है कि इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर जा चुकी हैं, किस हद तक इम्पेक्ट कर रहा है ये पूरा मुकदमा जो अदालत में चल रहा है, लेकिन एक अदालत आवाम की भी लगी हुई है।
देखिए, ये एक सियासी मुकदमा था, सियासी मुकदमा है और सियासी मुकदमा रहेगा। मैंने 18 साल के करीब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है। जिस तरह भट उड़ी है, जिस तरह मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून का, जिस तरह हर रिपोर्टर जो है वो जज बना हुआ था। मैं सहाफत पढ़ाता भी हूँ गुज़िश्ता कुछ कम से कम 16 साल से, मुझे सहाफत के किसी पैरामीटर पे वो नहीं मिला जो धमा चौकड़ी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, बड़ी माजरत के साथ, जो धमा चौकड़ी मचाई है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसके जो मुंह में आया उसने कहा है और अदालत उनका मुंह देखती रही है। इसीलिए अब जब अदालत ने दोबारा वो रखन करने की कोशिश की है, तो उससे कुछ लोगों की जबीने जो है वो शक्न आलूद हुई है। एक बात तो ये है, एक जो अभी आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें एक दूसरा पहलू भी अगर शामिल करते चले तो बात समझने में आसानी होगी। मियां शरीफ साहब उसी कानून के तहत पैसे बाहर लेके गए थे पाकिस्तान से, जिस कानून के तहत उन्हें रातों रात उनकी तमाम जायदाद के ऊपर रियासत पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। आप अगर उस कब्जे को जस्टिफाई कर दीजिए, मैं आपको सोर्स ला के दे देता हूँ उनके मनी चेंज का।
लेकिन सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, सो ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब कह देते ना, ये सिंपल कह देते ना कि हाँ भैया इस तरह कहते, दैट्स ऑल।
हम टोटेलिटी में चीजों को देखेंगे तो समझने में आसानी रहेगी, वरना हम हाथी की तरह या तो उसके पांव पकड़ के या कान पकड़ के या उसका पेट पकड़ के बैठे रहेंगे और अपने 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 नतीजे अख़ज़ करते रहेंगे। तीसरी बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एक और केस का फैसला भी आया है जो इस वक्त बहरहाल एक पिविटल रोल प्ले कर रहा है, एक पनामा का है
और एक डॉनलिक्स
का। अभी दूसरा जजमेंट भी आई है और उसका उसके ऊपर भी एक, मेरा मतलब है कि वो लेदे हो रही है। सो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मेरे शहर में पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया और मैं वहां पे टीन एज ढूंढता रहा, मुझे वहां पे 30s के लोग मिले, 40s के मिले, 50s के मिले। पीपल्स पार्टी लैग कर रही है टीन एज ग्रुप को अपनी सफों के अंदर, जो कि किसी भी तहरीक का हरावल दस्ता हुआ करता है। तो तमाम पार्टी जो हैं वो पॉलिटिकल मोड में चली गई हैं। आगे ठीक 20 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, रमजान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू नहीं होती, रमजान के फौरन बाद हज का सीजन आ जाता है और हज के बाद मुहर्रम आ जाता है। मुझे ये सारी चीजें मुहर्रम से बियॉन्ड जाती नजर आ रही हैं।
सो आपको ये लगता है कि इस्लामी महीने जो है वो वक्त ज्यादा दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को? जाहिद साहब ये बताइएगा, जो एक और एतराज़ जिसका मैंने हवाला अपने इब्तदाई में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस मामले के ऊपर बहस ना की जाए, इसके ऊपर कमेंट ना किए जाएँ, इसके ऊपर भी एतराज़ हैं, किस हद तक जेन्युइन एतराज़ है मुस्लिम लीग नवाज के लोगों का इस पर?
देखिए असद, जब पैनामा केस चल रहा था शरीफ फैमिली के हवाले से, उस वक्त भी जजेस की तरफ से ये इसको मैं सिर्फ एडवाइस कहूंगा, कोई ऑर्डर जैसी नहीं आई थी। उन्होंने बोला था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने, खुद इमरान खान बैठे होते थे, उनको डायरेक्टली वो कहते थे सिराजुल हक वगैरह को कि आप प्लीज सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में बात ना करें इस चीज पर, और सेम वो इसी उसमें कह रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, न्यू रिएक्शन नहीं आना चाहिए लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब ये असल खबर आके डिस्टॉर्ट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और खुद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हूँ, तो ये या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेजेस की बात है, ये एक कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्ट की बात है, ये एक टिट फॉर टैट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पैरेलल केस है। एक तरफ शरीफ फैमिली का पैनामा केस है जिसको बराह रास्त,
जाहिर साहब अब ये बताएं, वो एक तो वो हो गया, उसके ऊपर तो JIT बन गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक और केस है जो अगेंस्ट इमरान खान जी, जो पिटीशन फाइल आई है, उसमें कितनी जान है और कितना उनके लिए, वो कितना कहना चाहिए कि उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है PTI की लीडरशिप के लिए?
देखिए, ये अपनी नौयत का एक यूनिक केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। پہلی دفعہ ایسا کیس آیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں باہر سے کمپنی کوئی اینٹیٹیز یا انڈیویجول سے فنڈنگ دے رہی ہے, جس کے ایویڈنسز بھی پیش کیے گئے ہیں. اور میری انفارمیشن یہ ہے, بلکہ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں, صرف پاکستان تحریک انصاف باہر سے فنڈنگ نہیں لے رہی امریکہ سے, بلکہ امریکہ سے دو سے تین اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, بہت جلد اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں سٹوری پہ, وہ بھی فنڈنگ لے رہی ہیں. تو یہ
امریکہ سے مراد ریاست سے یا پاکستانی امریکن سے؟ امریکہ سے فنڈنگ سے مراد
امریکن ہے. انٹیٹیز جو کہ آپ کے فارا سے, یعنی کہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ہیں, ان کے انڈیویجول فنڈ دیتے ہیں, پاکستانی ہیں یا امریکن ہیں, پھر وہ ان کمپنیز کو جاتے ہیں, پھر ان کمپنیز کے تھرو ان سیاسی جماعتوں کو آتے ہیں. تو یہ کیس آگے جا کے کمپلیکیٹڈ ہوگا. آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو پی ایم ایل این کس طریقے سے پلیٹ کرتی ہے, کتنی سنجیدہ لیتی ہے. ساتھ ساتھ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے, جس میں عمران خان کی وہ بے نامی کمپنی ہے جو کہ اس نے لندن میں بنائی تھی, پھر اس نے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ ای سی پی کو مختلف بتایا ہے, پارلیمنٹ کو مختلف بتایا ہے, انٹرویوز میں مختلف بات کی ہے. تو یہ ایک پیرلل کیس ہے جو میں 4 جنوری کو دیکھ سکتا تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف پی ٹی آئی کے وکیل کہتے تھے کہ نواز شریف نے غلط بیانی کی ہے اور اس کو انڈر آرٹیکل 63 اور 62 ڈسکوالیفائی کیا جائے. سیم یہی پوزیشن لے کے آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے وکیل سپریم کورٹ کے سامنے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ کیس ہے سیاسی طور پر دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے. ساتھ ہی کل ایک امپورٹنٹ کیس پاکستان کی شریعت کورٹ میں لگنے جا رہا ہے. یہ وہ کیس ہے جس میں جنرل مشرف کے خلاف ایک ٹریزن کیس ہے جو دوبارہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ایک اور پوائنٹ سپریم جوڈیشل
ٹریزن کیس میں پٹیشنر کون ہے؟
پٹیشنر اسٹیٹ آف پاکستان.
اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے.
آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ پرانا کیس ہے جس میں جنرل مشرف کو پاکستان کا آئین توڑنے پر ایک سزا کی شکل میں ٹریزن کیس کا سامنا ہے.
رضوان رضی صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا جو دوسرا اینگل تھا اس کا, عمران خان کے خلاف پینامہ کے اندر ان کی ایسٹس ہونا یا ان کی کمپنیز کا رجسٹر ہونا, لیکن بقول پٹیشنرز کے اس کا اعتراف نہیں کیا گیا ڈاکومنٹس کے اندر, تھریٹننگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے؟
دیکھیے, اگر تو ہم کیس کے میرٹ کی بات کریں اور آئین اور قانون کی بات کریں تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی سیٹ پہ نہیں ہوتے. لیکن پاکستان کے اندر قانون کے اطلاق کی کوئی آئیڈیل صورتحال تو ہے نہیں, لہٰذا زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل رائیولز میں سے کچھ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتی ہیں, ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی روایات کے پیش نظر اس جی آئی ٹی کو مینج نہ کر پائے, جس کے ممبر جو ہوں گے وہ سرکاری ملازم ہوں گے, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر روایت رہی ہے اس طرح کی چیزوں کے مینج ہو جانے کی, اس لیے سپریم کورٹ بڑا کوشسلی چل رہا ہے اور انہوں نے وہ نام ریجیکٹ کر دیے ہیں جو اداروں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. لیکن 12 جو بھی لوگ, یعنی ہمارے ملک کے اندر ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر آئینی عہدہ نہیں رکھ سکتا, لیکن اشرف وسرا صاحب جو مدت پوری کر کے گئے ہیں ان کے خلاف 3 سال کیس پینڈنگ رہا ہے کہ موصوف جو ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شمالی امریکہ کے ملک کی شہریت رکھتے ہیں. تو اس صورت کے اندر چیزیں عدالت طریقہ کار میں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں, ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیمیجنگ ہوگا, صرف پی ایم ایل این اس سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر پائے گی.
بہت شکریہ آپ کا رضوان رضی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زاہد گشکوری صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے پاکستان کے اندر اسٹیٹ آف ریلیجیس فریڈم پہ. سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے. میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست سن رہے ہیں. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر مذہبی آزادیوں سے متعلق اور مینورٹیز, خاص طور پہ ان کے لیے جو خطرات ہیں. یہاں پہ پچھلے دنوں اس ریفرنس میں سیمینار بھی ہوا ہے, رپورٹس بھی جاری ہوئی ہیں, اور پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں بہرحال اقلیتوں کے لیے ماحول کچھ زیادہ فرینڈلی, زیادہ سازگار نہیں ہے. پچھلے 35 دنوں کے اندر تیسرے احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کا, جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا قتل ہوا ہے. گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا. ضلع رحیم یار خان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے اوپر تنظیم جو ہے وہ پہلے کی طرح احتجاج کرتی ہے, لیکن وہ احتجاج سڑکوں پہ نہیں ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنے حقوق کے حوالے سے وہ پہلے ہی بہت زیادہ ان کو شکوے شکایتیں ہیں. جو سالانہ رپورٹ جماعت احمدیہ نے جاری کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ سال 2016 میں اس کے 6 افراد کو ہلاک کیا گیا تھا, جبکہ ابھی یہ پہلی سہ ماہی تقریباً ختم ہوئی ہے اور چوتھا مہینہ بھی شروع ہے اور اس میں 3 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. اسی طرح جو دوسرا خطرناک رجحان ہے وہ بدقسمتی سے مذہبی معاملات کے اوپر یا اہانت مذہب کا جہاں پہ معاملہ ہو وہاں پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا جو رویہ یا رجحان ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست ان معاملات کو کیسے کنٹرول کرنا چاہے گی, کر رہی ہے؟ جناب صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسے ڈسکریج کیا جائے یہ جو مذہبی اقلیتوں کا قتل ہے ایک بات, اور پھر یہ کہ جو خود اپنے ہاتھ سے انصاف کرنے کا رجحان ہے, اسٹریٹ جسٹس, ماب جسٹس کا جو کلچر پچھلے کئی دنوں میں کئی واقعات کی صورت میں سامنے آیا ہے.
بہت شکریہ. اچھا آپ نے سوال بھی کیا, موضوع بھی آپ نے صحیح منتخب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ تناسب سے بہت زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے, اٹھائی جا رہی ہے. میرے پاس خود دو اقلیتی برادریاں ہیں, سکھ اور ہندو, اور میں ان کی خدمت کر رہا ہوں اور شاید آپ تک بھی خبریں
پہنچتی ہیں.
بہت خوش ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ آپ اقلیتوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. یہاں ہمارے پاس نہ صرف ہندو اور سکھ نہیں ہیں, کرسچن بھائی ہیں, بہائی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے کچھ لوگ ہیں, اور وہ قومی اسمبلی میں یعنی پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی بھی ہے. آج سے کچھ 5-1 مہینے پہلے یہ نیا کٹاس راج ہے, ہماری ہندو برادری کا بہت بڑا مقدس مقام ہے, اس سے کوئی 3-4 کلو میٹر کے پاس ہے پائے گاؤں میں, جو مسلمانوں کو احمدیوں نے قتل کر دیا. بہت سخت رد عمل, اور وہ بندوقوں سے مسلح تھے, اور اس رد عمل کا بالکل پھر جو جیسا بھی رد عمل تھا اس کو ہماری حکومت نے روکا اور اس کو آگے نہیں پھیلنے دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اکا دکا کہ میں اس کو مسترد کر دوں, انسانی جان تو بہت
ٹھیک ہے, لیکن صدیق الفاروق صاحب اگر ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے نا کہ جی دیکھیں کہ اگر کسی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے پاکستان کے اندر قوانین اس کے موجود ہیں, لہٰذا لوگوں کو یہ ڈسکریج کرنے کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, تو پھر پیغام پہنچتا. اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ریاست میں صرف آپ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اپولوجیٹک رہی ہے, خاص طور پہ جب ریلیجیس معاملہ کوئی سامنے آ جاتا ہے.
دیکھیے وہاں دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے,
ہم نے بات کی ہے, ہم نے اتفاق سے آج ہی کے سیگمنٹ میں آپ سے پہلے ہم نے اسی موضوع پہ بات کی وہاں پہ,
کیونکہ ہم اکٹھے بھی آزاد ہوئے ہیں
جی,
ادھر بھی وہ تو سیکولر ملک اپنے آپ کو کہتا ہے, ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. آج کل سکھ وہاں گرودوارا کھلوانے کے لیے مہم چلا رہے ہیں, میں 3 گرودوارا کھول چکا ہوں بغیر اس سے کہ کوئی ہمارے یعنی مظاہرہ کرتا یا مطالبہ کرتا. میں جب گیا وزٹ کر انہوں نے کہا یہ 70 سال سے گرودوارا بیبا سنگھ کی بند ہے, ननकाना साहब में 25 छठी पातशाह पट्टी साहब बंद है, मैंने तीनों गुरुद्वारा साहबान खोल दिए और अभी और काम कर रहे हैं। इसी तरह ये कभी न कभी कहीं जाति मफादात होते हैं, कहीं जाति लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं और शरारतें होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे मामले जहाँ तक रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का सूबाई हुकूमतों का ताल्लुक है, वो माशाल्लाह हम हर अकलियत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि नवाज शरीफ के आने से पहले सिंध से कुछ हमारे हिंदू भाई जो है वो हिजरत करके इंडिया जा रहे थे, आते ही वो सारी हिजरत वो सारी माइग्रेशन रुक गई है और माशाल्लाह सब लोग जो है वो हंसी खुशी रह रहे हैं। इसका दुखा जो वाकयात है हम इंशाल्लाह इसका भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका दुखा वाकयात अमेरिका में भी हो जाते हैं, बरतानिया में भी हो जाते हैं, फ्रांस में भी हो जाते हैं, दुनिया भर के मुल्कों में होते हैं,
लेकिन आप उसको ज़ाहिर है उसकी हौसला शिक नहीं करे। बेहद शुक्रिया असदीक उल फारूक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन्हीं मजहबी आज़ादियों से मुताबिक हम बात करेंगे। यहाँ पे अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप आज एक कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं कि रिलीजियस लिबर्टी का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उस पर दस्तखत कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ असवर इमाम। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनसे तवक्को की जा रही है कि वो आज एक मजहबी आज़ादियों से मुतालिक एक एग्जेक्टिव ऑर्डर वो जारी करेंगे। इस वक्त वो वाइट हाउस के अंदर खिताब भी कर रहे हैं और गालबन उनकी जो गुफ्तगू का महवर होगा वो इसी से मुतालिक होगा, अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से मुतालिक। इसके ऊपर हम CNN पे जो देख रहे हैं, बाज़ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि शायद इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मजहबी बुनियादों पर सियासत के साथ इंगेजमेंट उसके लिए या सियासी ग्रुपों के मजहबी ग्रुपों के लिए सियासी सरगर्मियों में उनकी जो इंगेजमेंट है उसको आसान बना देगी। अमेरिका जो है वो मज़हब की बुनियाद पे उसकी कानून साजी नहीं होती है, मज़हब की बुनियाद पे वो एक सेकुलर रियासत है और सबके लिए बराबर इस्तेहकाक या कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं या इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुतालिक जो वाइट हाउस से बयान जारी किया गया वो ये कि ये मज़हबी आज़ादियों को जो है वो उनको इंश्योर कराएगा और साथ साथ ये कि ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जब सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके इलेक्शन कैंपेन के पस मंज़र में कई कम्यूनिटीज़ को तहफ़ात या खदशात भी थे। एनालिसिस हम लेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़ैद बुखारी साहब, सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये क्या है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मजहबी आज़ादियों से मुतालिक, ये क्यों कर मुख्तलिफ है और इसे क्यों कर कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है?
जी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है?
जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है।
अच्छा जी बहुत 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 शुक्रिया। ये अभी तो खैर वो बिल के खदो खाल पूरी तरह सामने तो नहीं आए
जी,
पहले जो जो कुछ अखबार में आता रहा तो कुछ बातों पे काफी एतराज था, तो अब ये तो मुझे अभी अंदाजा नहीं है, जब उसकी तफसील आ जाएगी कि उनके सही उसके अल्फाज क्या है। लेकिन जो बहस जो जारी है ना उसके पस मंजर के तौर पे मैं और उसके जो डायमेंशन है अगर थोड़ा सा मौका मैं वो बयान अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। एक तो मसला ये है बुनियादी तौर पे कि अमेरिका में चर्च और स्टेट की जो सेपरेशन कहा जाता है ना अलहदा अलहदा है
जी जी,
तो उसका बैकग्राउंड ये है कि यहाँ जो यूरोप से मुख्तलिफ है, यहाँ कोशिश ये थी जो फाउंडिंग फादर थे उनकी के जो रियासत का जुल्म व सितम होता है उससे मजहब को बचाया जाए, इन मजहब का तहफ्फुज ज्यादा उनका टारगेट था और उनका ऑब्जेक्टिव था। इसलिए दस्तूर में यह है कि कांग्रेस कोई मजहब नाफिज नहीं कर सकती और लेकिन मजहबी आजादी पे पाबंदी भी नहीं लगा सकती, ये तो इसका पुराना बैकग्राउंड है। अब जो ये डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि इस वक्त के जो सारे मजहबी इदारे हैं چرچ ہو، سناگاگ ہو، مسجد ہو، یا جو تنظیمیں ہوتی ہیں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن، وہ امریکہ میں 501c3 کے ایک رول ہے یا IRS کا جو فائنانس ہے اس کے تحت کنٹرول ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو ایڈوکیسی کی اجازت ہوتی ہے، لابنگ پہ پابندی ہوتی ہے، اور الیکشن پہ بالکل ہی پابندی ہوتی ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے یا اپوز نہیں کر سکتے.
اچھا،
ایڈوکیسی کر سکتے ہیں، لابی ایڈوکیسی کا مطلب ہے کہ کسی بھی قانون کے لیے رائے ایشو پہ وہ رائے بنا سکتے ہیں، سروے، جلسے، جلوس، ووٹر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، سارا کچھ. لیکن لابنگ میں پھر یہ ہے کہ کسی قانون کی حمایت یا مخالفت میں وہ اپنا 10% جو اپنا بجٹ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن الیکشنرنگ جسے کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرنا یا مخالفت کرنا، وہ بالکل نہیں کر سکتے. یہ تو موجودہ قانون.
ٹھیک ہے.
ایک اور اس کی ڈائمینشن یہ ہے کہ مذہبی جو ابھی جو تازہ جو ہوئی ہے اوباما کے زمانے میں اور کچھ پہلے بھی چل رہی تھی، کہ مثلا اوباما ہیلتھ کیئر میں بعض لاز ہیں اس پہ کیتھولک کو اور ایونجیلیکل کو ان کو اعتراض تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مذہبی تنظیمیں اپنے جو امپلائیز ہوں گے وہ اگر یعنی وہ جو اس طرح کی دوائیوں کا استعمال جو پیدائش کے خلاف ہیں یا ابارشن وغیرہ کا، اس پہ وہ پابندی نہیں لگا سکتے. اگرچہ مذہبی آرگنائزیشن کو یہ آزادی ہے کہ وہ انکار کر سکتے ہیں ملازمت پہ، اب اگر کہیں کہ یہ اس کا کوئی اور مذہب ہے تو اس کی بنیاد پہ وہ ملازمت دینے کے پابند نہیں ہے. تو اب یہ جو مذہبی وہ اوباما کے زمانے میں پابندی تھی، اور یہ جو مذہبی آرگنائزیشن ہے خاص طور پہ کیتھولک کی اور ایونجیلیکل جو بنیاد پر کرسچن ہیں، یہ اس کے مخالف تھے. اور اس کی ایک اور ڈائمینشن یہ ہے کہ یہاں یہ جو LGBT گروپ ہے، انہیں جو لیز کیا انہیں کہیں لیزبین اور گیز، یہ جو گروپ ہے جن کا بڑی مساوی اہمیت حاصل ہوئی ہے، مذہبی گروپ ان کو بھی اس طرح کی آزادی دینے کے کم از کم اپنی تنظیموں میں اس کے حق میں نہیں تھے.
صحیح.
تو یہ ہے ڈیبیٹ کا پس منظر، جس میں اب یہ ہے کہ اس کا خد و خال کیا ہے، قانون کیا، کیا اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ مذہبی اداروں کو اور مذہبی گروہوں کو اگر کوئی ہیلتھ کیئر کا ایسا ہو کوئی اور لا ہے اس سے انہیں ایگزمپشن مل جائے، اور کیا انہیں ممکن ہوگا کہ اس طرح کی ڈسکریمنیشن کرنے کی بھی اجازت مل جائے. تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں مذہبی آزادی ہے اور سیاسی عمل میں کس حد تک وہ حصہ لینے کا وہ،
تو یعنی جب یہ مکمل ایگزیکٹو آرڈر سامنے آئے گا تو اس کے بعد اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور یقیناً اگر اس میں کوئی ایسے کنٹروورشل چیزیں ہوں گی تو اس بات کا امکان اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہاں پہ ریلیجیس گروپس، سول سوسائٹی یا اور خاص طور پہ جو مخالف گروپس ہیں اور ڈیموکریٹس ہیں، وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. کئی ایک ایگزیکٹو آرڈر پہلے بھی چیلنج
ہوئے ہیں، بلکہ اس کو کورٹ میں چیلنج، شاید میرا خیال ہے کورٹ میں ضرور چیلنج ہو جائے گا یہ جو بھی یہ آرڈر آئے گا.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زید بخاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک سامعین چند سیکنڈ کی، واپس آتے ہیں اور بات کریں گے اسپورٹس پہ، لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام، اور بات کریں گے ہم سپورٹس کرکٹ پہ اور برج ٹاؤن ٹیسٹ، پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز، اور پاکستان جو بظاہر لگ رہا تھا کہ اس میچ کو جیتنے میں زیادہ وہ بہتر پوزیشن میں ہے، اس وقت انتہائی مشکلات سے دوچار ہے. 31 پہ پاکستان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اسے جیتنے کے لیے مزید 157 رنز درکار ہیں، جبکہ صرف 5 وکٹیں باقی ہیں. آخری مستند پیار آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کریز کے اوپر موجود ہیں، سرفراز 1 رنز پہ اور احمد شہزاد نے 14 رنز بنا سکے ہیں. بری طرح کلیپس کیا پاکستان کی بیٹنگ نے آج، اور یہ توقع بھی کی جا رہی تھی. اور جلال الدین صاحب سے ہم بات کریں گے، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو آلریڈی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر 200 رنز کا بھی ہدف ہوا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، اسپیشلی آخری دن جس طرح سے وکٹ بیہیو کر رہی ہے. اور ہمیں اندازہ یہ تھا کہ شاید پاکستان ان کے جو اسپنر ہیں، جو بشو ہیں، وہ پاکستان کی بیٹنگ لائن کے لیے مشکلات پیدا کریں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیمرز نے پاکستان کے اس پہلے ٹاپ آرڈر کو مکمل طور پہ مفلوج کیا ہے، مکمل طور پہ ناکارہ بنایا، اور اس وقت اس میچ کے اوپر ویسٹ انڈیز کی گرفت بے حد مضبوط ہو چکی ہے. آخری یعنی 70 اوور کا بھی تقریباً کھیل باقی ہے. سو یہ طے ہے کہ اگر موسم خراب نہیں ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ تو ضرور ہوگا. شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ محض 70 اوور گزار سکے وکٹ کے اوپر، کریز کے اوپر. ابھی صرف 20 اوورز کا کھیل ہوا ہے، اور کہنا چاہیے کہ ابھی اس اننگ کے اندر 17 اوورز کا کھیل ہوا ہے 18 اوور کا، اور اس میں پاکستان اپنی 5 وکٹیں. ٹاپ ان فارم بیٹس مین بابر اعظم، اسد شفیق، مصباح الحق جو دو بار اس سیریز کے اندر سینچری صرف ایک رنز کے فاصلے سے مکمل نہیں کر سکے تھے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. یونس خان جنہوں نے اسی سیریز میں 10,000 رنز مکمل کیے، 50 اسکور کی، وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں. اور اس وقت احمد شہزاد ہیں کریز کے اوپر اور سرفراز ہیں، دونوں سے بہت زیادہ امیدیں، خاص طور پہ سرفراز سے پاکستان کے جو تماشائی ہیں ان کی امیدیں ہوں گی کہ اگر وہ تیزی سے کچھ رنز اسکور کر پاتے ہیں تو ویسٹ انڈیز کے اوپر دباؤ بڑھے گا، اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آخری کچھ وکٹس جس میں پوٹینشیل ہے، شاداب عامر یہ وکٹ کے اوپر ٹھہرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ رنز اسکور کر سکتے ہیں. بظاہر یہ میچ بے حد مشکل ہو چکا ہے پاکستان کے لیے، اور اگر اس کنڈیشن پہ اگر آپ کو ماپنا ہو تو یہ میچ پاکستان ہار سکتا ہے، اور اس طرح پھر سیریز ایک ایک سے برابر ہو جائے گی. پاکستان کے پاس ایک نادر موقع تھا کہ وہ اس گراؤنڈ کے اوپر یہ میچ جیت کے ایک نئی تاریخ رقم کرتا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اوور آل بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں جو فتح کے امکانات تھے وہ یقیناً فیصلہ کن ہو جاتے، 2-0 سے ایسی فیصلہ کن برتری حاصل ہو جاتی جو مصباح الحق کے لیے بطور کپتان، بطور کھلاڑی، ان کی آخری سیریز تو ان کے لیے بھی بڑی یادگار ہوتی. لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس میچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دونوں جو پلیئرز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے اس وقت جو کریز کے اوپر موجود ہیں. سرفراز ایک رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں، 6 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا، اور احمد شہزاد 14 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلے اگر ہم تھوڑا سا اس کا اسکور بورڈ، جب تک ہمیں جلال الدین صاحب جوائن کرتے ہیں. اور پاکستان ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگ میں 312 رنز بنائے تھے، پاکستان نے جواب میں 393 رنز اسکور کیے. پاکستان کو تقریباً 82 رنز کی برتری حاصل ہوئی اس پہلی اننگ میں، اور پھر ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگ میں 268 رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہوئے. پاکستان کو جو جیتنے کے لیے ہدف ملا تھا وہ اس کو حاصل کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا ہے. جلال الدین صاحب سے فائنلی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور آخری 4 منٹ ہیں ہمارے پاس پروگرام میں. جلال الدین صاحب، جیسے بات ہو رہی تھی کہ آسان ہدف نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا ٹاپ آرڈر مکمل طور پہ کلیپس کر چکا ہے، 31-5 ہم دیکھ نہیں رہے، ہمارے پاس اسکور کی اپڈیٹ ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ وکٹ واقعی بہت مشکل بیہیو کر رہی ہے، کیسے کھیل رہے ہیں پاکستان کے پلیئرز، ان کی ناکامی ہے یا وکٹ کا قصور ہے؟
ڈیفینیٹلی دیکھیں مشکل کنڈیشن ہے، پچ میں باؤنس لو بھی رہ رہا ہے، ٹرن بھی ابھی ٹرننگ کی تو ہماری بات ہی نہیں ہے، انہوں نے تو پیس بالر سے آؤٹ کر لیا تو مشکل تو ہے. اور پھر لاسٹ ڈے آف دا ٹیسٹ میچ تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی مشکل ہوتی ہے ہر پچ، مگر یہاں کیونکہ ہم نے کل سے بیہیویئر چیک کر لیا تھا تو رنس تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تھے. پاکستان نے جو بالنگ کی ہے وہ انہیں اس سے کم رن میں آؤٹ کرنا چاہیے تھا. اب پھر ظاہر ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو بیٹنگ ہے وہ مشکل وقت میں تو بہت مشکل سے کلک کرتی ہے،
صحیح.
تو یہ ساری چیزیں ہیں، مگر کنڈیشن مشکل، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ اچیو نہ کر سکیں، ناممکن تو نہیں.
یہ 35 پہ بانس، مصباح، اسد، بابر کو پیار ملا،
پریشر آتا ہے تو پھر ایک دم آتا ہے نا.
جی ہاں. سو یہ تو ابھی تو خیر، ابھی چانسز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سرفراز اور اظہر، اپنا احمد شہزاد لاسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلائبل پلیئر ہے، کریز کے اوپر موجود ہے. بابر اعظم 0، یونس خان 5، مصباح الحق 0، اسد شفیق 0، 5 میں سے 3 بیٹس مین 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں، جو آپ کے جرمن بیٹس مین ہیں جن کے اوپر آپ کی بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں اسپیشلی ٹیسٹ میں، اور ان فارم بھی ہیں.
اب تو بالکل میچ ویسٹ انڈیز کی سائڈ پہ، اگر یہاں سے کوئی جیتا ہے تو وہ پھر بالکل اپ سائڈ ڈاؤن والی پوزیشن ہوگی. اب تو جس وقت سٹارٹ ہوا تھا اس وقت ہم یقیناً پاکستان کے فیور میں تھے کہ چلیں.
کیا باڈی لینگویج کیا تھی پلیئرز کی، آپ بتا سکتے ہیں کیسے وہ کھیل رہے تھے؟ بہت ڈیفینسو تھے، ڈر کے کھیل رہے تھے، کیا تھا جیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم؟
ہاں، جو پلان ان کا ایسے لگا کہ وہ، کیونکہ اس میں جو تھی وہ آپ کو آل دا ٹائم رنس کو اسکور کرنا تھا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اسٹرائک روٹیٹ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہوئی.
صحیح.
تو وہ اور اس پہ آپ کو اپنی ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑتی ہے بیٹس مین کو، وہ چیز نظر نہیں آیا. پھر یہاں پہ اکا دکا بال تو یقیناً وہ مشکل ہوتی ہے، وہ نہیں بال پہ وہ آؤٹ ہوئے. تو وہ اپروچ جو اتنی پازیٹیو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی.
دیکھیں ٹیم کو جیتنے پہ بلا شبہ بڑی داد بھی ملی ہے, لیکن ہارنے پہ اس لیے زیادہ تنقید ہو بھی سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ بہت کمزور ٹیم ہے اور اس کے اندر مکمل طور پہ بالکل نوجوان ان ایکسپیرینس کھلاڑیوں کے اوپر وہ مشتمل ہے. سو پاکستان اس کے اندر یونس اور مصباح جیسے سینئر سیزن پلیئر موجود ہیں تو اس کو نہیں ہارنا چاہیے تھا اگر وہ ہار جاتی ہے.
سچویشن میں اور جو ہماری بالنگ اسٹرینتھ تھی اور جس طرح ہماری بیٹنگ تھی تو ہم ان سے بہتر ٹیم نظر آتے, حالانکہ ان کی بھی ٹیم ہے کہ ہم بھی اگر ٹاپ لیول ٹیموں سے دیکھیں تو ہم بھی بہت نیچے, مگر ان دو ٹیموں کا کمپیریزن میں دیکھیں تو ہم بہتر تھے ان سے. اس اسٹیج پہ ہارنا اور وہ ایک اچھی پوزیشن میں آنے کے بعد پھر ہارنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک کافی لے دے مچے گی اس میں.
ابھی کتنے پرسینٹ ہے, آخری سوال, کتنے پرسینٹ ویسٹ انڈیز کے پاس, کتنے پرسینٹ پاکستان کے پاس یہ میچ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جلال الدین صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر پاکستان کے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھے اسفر امام اور اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.